نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے مجلس میں وضو کے احکام اور اس کے واجبات اور سنن کا بیان تھا. یہاں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمم فی تنعلہ و ترجلہ و طہورہ و فی شأنہ کلہ. متفق علیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہننے میں یا کنگھی کرنے میں یا وضو کرنے میں، ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائنی طرف سے شروع کرنا اچھا لگتا تھا. کان یعجبہ التیمم. اور اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو داہنی طرف سے کرتے تھے، یعنی داہنے اعضا سے شروع کرتے تھے، داہنے اعضا سے. یہ حدیث مصنف نے وضو کے باب میں ذکر، اس حدیث کو ذکر کر کے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ وضو کے اعضا کو داہنے طرف سے دھونا چاہیے، یعنی پہلے داہنا ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، پھر داہنا پیر، پھر بایاں پیر. پانی ڈالنا ہو چہرے پر تو سب سے پہلے داہنے آنکھ کے طرف، داہنے رخسار کی طرف، پھر بائیں طرف، اور اگر اکٹھا ڈالنا ہو تو پورے چہرے پر، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اسی طرح آپ کو جب کنگھا کرنا ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کنگھا پہلے داہنے طرف سے شروع کرتے تھے، داہنے طرف سے پھر بائیں طرف لے جاتے تھے. اسی طرح ہر معاملے میں، افیشان ہی کلی، کپڑے پہننے ہوں تو کپڑے میں دو آستینیں ہوتی ہیں، ان میں سے داہنا ہاتھ پہلی آستین میں، داہنے آستین میں ڈالے. پیجامہ پہننا ہو فی شأن ہی کلی. اس کے علاوہ اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جن چیزوں کو یا جو چیزیں مکروہ ہوتی تھیں، اگر ہاتھ اس کے لیے استعمال کرنا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بایاں ہاتھ اس کے لیے استعمال کرتے تھے. داہنا ہاتھ تو جو تکریمی چیز ہے، جس میں وضو کا مسئلہ ہے، اسی طرح غسل کا مسئلہ ہے، تو داہنے طرف سے شروع کریں. لیکن اگر کوئی ایسی مکروہ چیز، گندی چیز ہاتھ سے چھونی ہو، یا جیسے کہ طبعی طور پر کوئی چیز مکروہ ہو، ریت صاف کرنی ہے، تو بائیں ہاتھ سے. اسی طرح اور کوئی، خاص طور پہ انسان کو جب اپنے قضاء حاجت سے صاف کرنا، پانی قضاء حاجت کو پانی سے صاف کرنا ہو، تو داہنے ہاتھ سے صاف کرنا یہ غلط ہے، بائیں ہاتھ سے صاف کرنا یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اور جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ سے کرتے تھے، مثلا کھانا کھانا، یا پہلے داہنے سے وضو شروع کرتے تھے، اگر کوئی شخص عادت بنا لے کہ بائیں طرف سے شروع کرے تو یہ مخالف سنت ہوا. اور کھانے کے بارے میں تو خاص طور پر یہ حدیث آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ اور نہ پیو. داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور پیو، بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ نہ پیو. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِيَمِينِهِ، کیونکہ شیطان بشمالی اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. تو گویا شیطان کی مصابہت ہو جاتی ہے اس سے. اور جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے فعل کا فعل ذکر کیا، جس چیز کا، اس سے ایک مسلمان کا بچنا ضروری ہے. یہاں تک کہ کافر کا کوئی خاص کام ہے، اس سے مسلمانوں کو اجتناب اور مسلمانوں کو اس کی مخالفت کرنا ضروری ہو گئی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی شباہت لے گا، شکل و صورت اختیار کرے گا، ان کا شمار، اس کا شمار اسی میں ہوگا، اس کا شمار اسی میں ہوگا. اس کی واضح مثال آپ دیکھیں سبحان اللہ، کبھی کبھی فسادات ہوتے ہیں ہندوستان میں، ہندوستان میں فسادات ہوتے ہیں، اس میں ہندو بھی مارے جاتے ہیں، مسلمان بھی مارے جاتے ہیں. جس کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے اس کو مسلمان سمجھا جاتا ہے، جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی ہے تو اس کا کپڑا کھول کر کے دیکھا جاتا ہے. یہ چیز واضح طور پر، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو، جو کچھ ہو کھینچ کر کے اس کو لے جائیں، اگر ظاہر ہو گیا کہ مسلمان تو اس کو پھینک ڈائیں جائیں گے کہیں. تو وہ ظاہری طور پر جس کو مسلمان، جس کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہے، اس کو مسلمانوں کو دے دیتے ہیں، باقی کو کھینچ لے جاتے ہیں. تو شکل یہ ہوتی ہے، کہنے کی مطلب کہنے کی بات یہ ہوئی، اور کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کسی قوم کی شباہت لینے سے دنیا میں بھی اس کو اسی قوم کا حکم دے دیا جاتا ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ایک بہت بڑا یہ گویا ترغیبی اور تخویبی ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سختی سے کہا ہے کہ مسلمانوں کو کافروں کی مشابہت سے دور رہنا چاہیے. کافر اگر اپنے گلے میں صلیب لٹکاتے ہیں تو آج کل بہت سے فیشن زدہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اپنے کو ہم تعلیم یافتہ کہتے ہیں، صلیب سونے کی بنا کر کے لٹکائے ہوئے میں نے دیکھا مسلمانوں کو بھی. تو یہ چیزیں بہرحال اسلام مسلمانوں کو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیزوں میں ایک احساس ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کو زندہ کریں اور اسلام کی سنتوں کو زندہ کریں، نہ کہ کفار اور یہود و نصارہ کی سنتوں کو، ان کے طریقوں کو اختیار کریں. دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، اگر وضو کرو، جب وضو کرو، لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ جب وضو کرو تو داہنے سے شروع کرو. داہنے سے وضو شروع کرنا ہے آپ کو، کلی کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے لے کر کے نہیں، داہنے ہاتھ سے. اسی طرح اگر ایک ہاتھ سے ڈالنا ہے پانی کسی کو تو پہلے داہنے رخ پر، رخسار پر، پھر بائیں، پھر پورے چہرے پر. اگر دونوں ہاتھ سے ڈالنا ہے تو دونوں ہو گئے، لیکن اگر ہاتھ دھونا ہے تو پہلے بائیں ہاتھ مت دھوئیے، پہنچوں تک جو دھونا ہوگا تو داہنے ہاتھ سے. اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، اپنے داہنے ہاتھ سے شروع کرو، اسی داہنے طرف سے شروع کرو. اسی طرح داہنے ہاتھ کو، بائیں ہاتھ کو پہلے دھو کر کے دائیں ہاتھ، کسی نے دایاں ہاتھ دھویا تو سنت کے خلاف ہوا، اس میں کوئی شک نہیں. اگر جان بوجھ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سے اختلاف کرتے ہوئے کہتا ہے کوئی حرج نہیں، اگرچہ پیارے رسول نے کیا ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑی شکاوت بدبختی ہوئی. لیکن اگر بھول کر کے اس نے بایاں ہاتھ دھو لیا پھر دایاں ہاتھ دھویا، تب علماء کے اقوال میں اس مسئلے کو ڈالا جا سکتا ہے کہ کیا حکم ہے، پھر سے وضو کرے یا اسی وضو کو کافی سمجھے. اگر بھول کر کے، کیونکہ بھول جانے کی بات الگ ہے، بہت سے مسائل میں بھول جانے میں اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق رب اللہ تو آخذنا ان نسینا او اخطانا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قبل تو، اللہ تعالیٰ استجب تو، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا. اس وجہ سے بہت سے شرعی مسائل، چند ہی مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق اگر حقوق العباد یا غیر انسان سے نہیں ہے تو اس کو معاف کیا جاتا ہے بھول کر کے. اگر اللہ کے حقوق میں تو اس میں بھول کر کے گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن اس کو پورا کرنے کا حکم دے دیا جائے گا. اسی طرح اگر کسی نے غلطی سے داہنا ہاتھ پہلے دھویا پھر بایاں ہاتھ پہلے دھویا پھر داہنا ہاتھ دھویا، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وضو صحیح ہے، بھول کر کے کیا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. لیکن بہت سے علماء کا قول یہ ہے کہ نہیں، پھر سے وضو کرے، نیا وضو کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ چیز ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے کبھی بائیں طرف سے وضو کیا ہو، یہ کہتے ہیں. لیکن بہرحال کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر بائیں طرف سے غلطی سے دھو لیا تو اس کو معاف کیا جائے گا، کہا جائے گا کہ اس کا وضو صحیح ہے، غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہ کرے یا جان بوجھ کر کے ایسا نہ کرے. اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح دوسری روایت میں عن المغیرة بن شعبہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح بناسیته وعلى الامامۃ والخفین. وضو کے مسائل میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی، وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے وضو فرمایا، پھر آپ نے اپنے پیشانی کے بال کا مسح کیا، وعلى الامامۃ والخفین، اسی طرح آپ نے مسح کیا امامہ پر بھی، پگڑی پر، والخفین اور دونوں موزوں پر. اس حدیث کی یہ حدیث مختصر ہے. اس حدیث کی دوسری روایت میں بطول یہ آیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار باہر جانے کا قضاء حاجت کے لیے ارادہ ظاہر فرمایا، تو میں نے پانی کا برتن لے کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہو لیا. جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور چلے گئے تو پانی آپ کو دے دیا، اور آپ کے ساتھ ایک برچھا تھا جس کو برچھا کہیں گے، وہ لاٹھی جس کے آگے کھنی لگی ہوتی ہے، جس میں دھار ہوتی ہے کہ وہ زمین میں اس کو گاڑ دیا جائے، تو اس کو گاڑ دیا. پھر اس کے بعد پیارے رسول نے اپنی چادر اس پر لٹکا کر کے پردہ کر لیا. اس کے اوٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت فرمائی. پھر اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی ڈالا. پیارے رسول کی خدمت کے لیے ہر ایک تیار رہتا تھا، اپنی سعادت محسوس کرتا تھا. اور سعادت کیوں نہ ہو، کروڑے کونین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے بعد جن کا سب سے بڑا درجہ، ان کی خدمت اگر حاصل ہو جائے کسی کو تو بہت بڑی سعادت ہے. جیسے کہ فارسی کا ایک شعر ہے، منت منے بخدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو شناس بخدمت بداست. بڑا حکمت کا سادی شیرازی کا شعر ہے، گلستہ میں ہے، ہم لوگ بچپن میں پڑھے تھے کہ یہ احسان نہ ڈالو بادشاہ کے اوپر کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو. بادشاہ کے اوپر یہ احسان نہیں کر رہے ہو، بادشاہ کا احسان ہے کہ تمہیں خدمت میں لے رہا ہے، ورنہ اس کے لیے تو ہزاروں خدمت کے لیے تیار ہے. تو جس کے لیے، جس سے پیارے رسول کی صفات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ لوگوں سے خدمت بہت کم لیتے تھے، اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ہمارے ساتھ چلیں. کان یکرہ ان تؤتی عقیبہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرتے تھے کہ آپ کے پیچھے لوگ زیادہ تعداد میں چلیں. دو ایک ساتھ ہو لیتے تھے، آپ برداشت کر لیتے تھے، معاف کر دیتے تھے، لیکن جمگھٹا بنا کر کے چلتے ہوئے ایک اگر اس کو پیارے رسول سنت قرار دیتے تو لوگ بھی ایسا چلنے لگتے. پیارے رسول تو انشاءاللہ ہر عیب سے بری اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تھا، لیکن لوگوں کے دل میں غرور آ جاتا ہے کہ ہمارے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں. اس وجہ سے پیارے رسول نے خود اپنے لیے اس کو پسند نہیں کیا، دوسروں کی خدمت پیارے رسول خود کرتے تھے، اور آپ اپنی خدمت بہت کم چھوٹے بچوں سے لیا کرتے تھے، بڑے لوگوں سے بہت کم خدمت لیتے تھے اس طرح کے. لیکن بہرحال صحابہ کرام منع کرنے کے باوجود بھی آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت دوڑتے رہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی ڈالا، آپ نے وضو فرمایا، فمسح بناسیتہ، اور آپ نے اپنے ناسیہ یعنی پیشانی کے آگے کے بال کو ناسیہ کہتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کلام پاک میں، لنصفہم بالناسیہ ناسیت کاذبۃ خاطئہ، اس کافر کا کی چوٹی پکڑ کر کے، پیشانی کی بال پکڑ کر کے اس کو ہم جہنم میں دھکا دیں گے. تو یہ ہے ناسیہ. کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے؟ اس سے پہلے کے درس میں گزر چکا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ سے پورے سر کا مسح کرتے تھے، شروع کرتے تھے آگے سے، پھر لے جاتے تھے پیچھے، پھر آگے لاتے تھے. یہ تھا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسح کا، سر کا. لیکن جب سر پر امامہ ہوتا تھا یا پگڑی ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بال کے چھوٹے سر کے شروع کے بال کے کچھ حصے کو چھو لیتے تھے، اور باقی مسح جو ہے وہ امامہ پر کرتے تھے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ پیارے رسول سے کبھی اس طرح کی بات ثابت نہیں کہ آپ کے سر پر امامہ نہ ہو، پھر بھی آپ نے چند بالوں یا پیشانی کے صرف چند شروع کے بالوں کا مسح کیا ہو. یعنی اگر آپ کے سر پہ پگڑی نہ ہوتی تھی تو آپ پورے سر کا مسح کرتے تھے. اس وجہ سے کتاب فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہمیں یہ بات ملتی ہے، امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر چند بال چھو لیا تو مسح ہو گیا. کوئی اور امام کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ربع راس، اب اس میں ناپ کر کے رکھیے کہ چوتھائی سر کتنا ہوتا ہے، اتنا چھو لیا تو مسح ہو گیا. کوئی کہتا ہے نہیں، استیحاب. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے. اور سب سے واضح. اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ نہیں, پورے سر کا مسا کرنا واجب ہے, اور یہ دونوں ائمہ کا قول ہی صحیح ہے, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قول فامسح برؤوسکم کی تفسیر پوری زندگی آپ نے یہی فرمائی کہ آپ پورے سر کا مسا کیا کرتے تھے جب آپ کا سر امامہ سے خالی ہوا کرتا تھا. لیکن جب امامہ ہوتا تھا آپ کے سر پر تو شروع کے بال پر پہلے مسا کرتے تھے, پورے طور پر امامہ ہی پر نہیں کرتے تھے, لیکن شروع کا تھوڑا سا اٹھا کر کے چھو لیتے, پھر اس کے بعد باقی مسا امامہ پر مکمل کرتے ہیں. لیکن اس کی شرط یہی ہے کہ امامہ ایسا ہو یا پگڑی ایسی ہو کہ کھولنے اور باندھنے میں اس میں دقت اور مشقت ہو, کیونکہ بہت سی چیزوں کو شریعت نے اسی وجہ سے اس میں رخصت دی ہے کہ اس کو اگر اس میں رخصت نہ ہو تو بارہ آسانی نہ ہو تو لوگوں کو پریشانی میں پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن اگر پگڑی ہلکی ہے یا اس قسم کی ہے, جیسے بہت سی پگڑیاں لوگ بعض ملکوں کے ہیں, آپ دیکھیں گے لبنان وغیرہ کے ہیں, ان کی پگڑی ایک دم ثابت ایسی باندھ دیتے ہیں, نیچے ٹوپی ہوتی ہے سخت قسم کی, ترکی ٹوپی قسم کی, اس کے اوپر پگڑی ہوتی ہے, جب چاہے اس کو اٹھا کے سر پہ رکھ لیں, جب چاہے اس کو پیر پہ رکھ لیں. تو اس طرح کی پگڑی پر مسا کرنا جائز نہ ہوگا, لیکن ایسی پگڑی ہو جس کو کھولنا یا باندھنا مشقت میں پریشانی میں پڑنے کا سبب ہو, یہ ایک چیز ہوئی. دوسری روایت آئے گی آگے کہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہیں سفر پہ گئے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ان لوگوں کو بھیجا, بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آگے آئے تو ہو سکتا ہے, لیکن روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی فوج میں بھیجا. جب ہم آئے تو ہمیں سردی لگ گئی, اصابنا بردن, ابو داؤد سنن ابی داؤد کی روایت صحیح ہے, اصابنا بردن. پھر جب ہم آئے لوٹ کر کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم پگڑیوں پر اور اپنے موزوں پر مسح کیا کریں. دیکھیے حکم دیا, یہاں علماء نے کہا حکم آپ نے اس وجہ سے دیا کہ آپ رحمت للعالمین تھے, جو تکلیف آپ کی امت کو پہنچتی تھی آپ کو پہنچتی تھی, اس وجہ سے ان کو حکم دیا. اور حکم کا معنی یہ نہیں کہ اجازت دے صرف, نہیں, یہ کہا کہ احتیاط کرو, اگر پگڑی کھولو گے سردی لگی ہے تو اور ہی زیادہ سردی لگ جائے گی اور ہی زیادہ نقصان ہوگا. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر پگڑی کھولنے میں آدمی کو بیماری یا بیماری بڑھنے یا بیماری کے شروع ہو جانے کا خطرہ ہو, سردی اتنی تیز ہو, تو آدمی اس وقت پگڑی پر مسا کر سکتا ہے, یعنی پگڑی اٹھا کر کے پیشانی کا چند بال, آپ یہ جانتے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ چند بال لے لے تو کافی ہے, تو ان کے یہاں تو چاہے پگڑی ہو یا نہ ہو تو کافی ہو گیا. صرف امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق انہوں نے اس حدیث کو لے کر کے ایک خاص حکم بیان کیا کہ اگر سر پہ پگڑی ہے تو اس کو سر کے بعض بالوں کا مسا کر لینے کے بعد باقی مسا جو ہے پگڑی پر کرے. اس حکم سے علماء کی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں پورے سر کا مسا بہرحال واجب ہے, لیکن بعض وجہ سے اگر پورے سر کا مسا نہیں کیا تو تھوڑا چند بالوں کو چھوک چھو کر کے پھر اس کے بعد پورے پگڑی پر مسا کر کے گویا اس نے پورے سر کا مسا کیا.
صاحب اگر گرم ٹوپی ہو تو سردیوں میں گرم ٹوپی ہوتی ہے, پورے کان لپٹے ہوئے ہوتے ہیں,
کان لپٹے ہوتے ہیں. میرے خیال سے اگر واقعی اس کے کھولنے سے آدمی کو خطرہ ہے کہ اتنا الرجک ہے کہ ذرا سا اگر دھوکہ لگا ہوا کا تو اس کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے, اگر ایسی چیز ہے تجربتاً ثابت ہو رہی ہے تو وہ مسا کر سکتا ہے انشاءاللہ. لیکن اگر ایسی نہیں ہے تو ذرا سا اٹھا کر کے اور اس کو مسا کر کے جلدی سے وہ پوچھ لے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. وان جابر ابن عبداللہ, کیونکہ یہ دو مسئلہ ہوا, ایک تو مسئلہ ہوا کہ پگڑی ذات خود اگر ایسی ہے کہ جس کے باندھنے اور چھوڑنے میں پریشانی ہو اس کی وجہ سے بھی پگڑی پر پورا باقی مسا پگڑی پر پورا کیا جائے گا. دوسرا سبب پگڑی پر مسا کرنے کا یہ ہوا کہ آدمی کو سردی وغیرہ کا خطرہ ہو پگڑی کے کھولنے کی وجہ سے تو اس وقت پگڑی پر مسا کرے. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب انہوں نے ذکر کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا قصہ, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا قصہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور تمام کتابوں میں سب سے زیادہ تفصیلی جو ذکر ہے وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں حضرت جابر کی حدیث پیارے رسول کی حج کے قصے کے بیان میں ہے. اس کے علاوہ اور دوسری کتابوں میں بھی بعض جزیات جمع کر کے، بعض جزیات جو مسلم میں نہیں ہیں صحیح ہیں، ان سب کو جمع کر کے بعض علماء نے منسک جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حج کی کتاب کے نام سے انہوں نے شائع کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قصہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بیان میں، انہوں نے جہاں اور آپ کے حج کے قصوں میں بیان کیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان یہ بھی کیا انہوں نے کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر چکے تو آپ نے کہا ابدؤوا بما بدا اللہ، جس چیز سے اللہ نے شروع کیا ہے اسی سے آپ لوگ بھی شروع کریں. دوسری روایت میں آیا ہے نبدؤوا بما بدا اللہ، ہم سب شروع کریں گے اس چیز سے جس سے اللہ رب العزت نے شروع کیا ہے. آپ نے طواف کیا، مقام ابراہیم پہ دو رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد آپ حجر مقام صفا کے، صفا اور مروہ کی طرف نکلے سعی کے لیے. راستے میں آپ نے کہا کہ نبدؤوا بما بدا اللہ، جس چیز سے اللہ تعالی نے شروع کیا اسے شروع کریں گے. پھر آپ نے کہا ان، پھر آپ نے آیت پڑھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. جس نے حج کیا، صفا اور مروہ جو ہیں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جس نے حج کیا اس کو صفا مروہ کا ثواب کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو آپ نے صفا سے شروع کیا طواف، ابدؤوا نبدؤوا، ہم شروع کریں گے جس چیز سے اللہ نے شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا صفا کا پہلے، تو آپ نے مروہ سے سعی شروع نہیں کی بلکہ صفا سے. تو اس سے معلوم یہ ہوا، اور اس کو مصنف نے یہاں ذکر کیا ہے وضو کے بیان میں، اور یہ فقہ ہے حضرت امام مصنف کی کہ گویا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے وضو کے اعضاء میں دھونے کا، پیارے رسول نے جس کا ذکر کیا ہے اس کو پہلے دھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا قمتم الى الصلاۃ، نماز کی غرض سے اٹھو، فاغسلوا، اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم و ایدیکم الى المرافق، پہلے چہروں کو دھو پھر ہاتھوں کو دھو کہونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، پھر اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم، پھر ہاتھوں پھر پیروں کو دھو. یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا اس ترتیب سے. اب اگر کوئی شخص الٹا پہلے پیر دھوئے پھر سر کا مسح کرے پھر ہاتھ دھوئے پھر چہرہ دھوئے، تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے شروع کیا اس کی مخالفت کی، پیارے رسول نے جس چیز سے شروع کرنے کا حکم دیا ہے اس کی مخالفت کی. ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں، اس میں کوئی شک نہیں، کہتے اگر کسی نے کر لیا تو کوئی حرج نہیں. نہیں، اس طرح کہنا کہ تعمدن اگر کسی نے کر لیا، بھول کر کے کر لیا تو کوئی حرج نہیں، مان لیا جائے گا. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے غلطی ہوئی، بھائی دو ہی بات ہو سکتی ہے، یا تو یہ کہا جائے کہ غلطی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا تمہارا وضو صحیح ہے، اور نہیں تو افضل یہ ہے کہ تم وضو کر لو. کچھ لوگ کہیں گے کہ واجب ہے کہ وضو نئے سرے سے دہراؤ، لیکن جان بوجھ کر کے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے قول کی مخالفت کرے گا، حقیقت یہ ہے کہ اس کو فتنے اور خطرے میں پڑنے کا ڈر ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے مذہب میں ایسے ہی ہے، نہیں، یہ چیز بہرحال ایک مسلمان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہرحال لینی ہے، جبکہ اگرچہ کسی نے اس کے خلاف بھی کہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو اللہ کے امر اور پیارے رسول کے امر سے مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو فتنے میں اللہ تعالیٰ مبتلا نہ کر دیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا سخت عذاب میں اللہ تعالیٰ ان کو مبتلا نہ کر دیں. تو ہونا یہ چاہیے، مسئلہ یہ ہونا چاہیے یا یہ کہنا چاہیے کہ اگر غلطی سے اس نے کر لیا ہے تو اس مسئلے میں تھوڑی سی نرمی ہو سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کر کے وہ اپنا وتیرہ بنا لے کہ نہیں ہم الٹا ہی کریں گے، تو یقیناً وہ اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور خطرہ ہے کہ اس کا یہ عمل رائے گاہ ہو جائے. اسی طرح دوسری روایت میں ہے وضو کے اعضاء کے دھونے کے بارے میں انہو رضی اللہ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ ہی کی روایت ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضا ادار الماء علی مرفقیہ جب آپ وضو فرماتے تھے تو دونوں کہنیوں پر پانی کو گھماتے تھے ادار الماء علی مرفقیہ کہنیوں پر آپ پانی گھماتے تھے اس حدیث کو بعض علماء نے کہا ہے کہ اسنادی طور پر ضعیف ہے لیکن مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی اگر مصنف نے اس کو ذکر کیا ہوتا تو زیادہ مناسب تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ نے وضو کیا لوگوں کے سامنے اور کہا دیکھو میں پیارے رسول کا وضو کر رہا ہوں جب انہوں نے وضو کیا جب ہاتھ دھونے پہنچے تو توقع حتی اشرع فی العضد حضرت ابو ہریرہ نے وضو کیا اور وضو کرتے اور جب ہاتھ دھویا تو پہنچا اس کو کلائی کہتے ہیں اس کو پہنچا کہتے ہیں تو پہنچے میں دھونا شروع کر دیا یہاں دھونا شروع کر دیا یہ نہیں کہ یہ کترا کر کے اور دھو کر کے چھوڑ دیا نہیں پہنچے میں بھی دھونا شروع کر دیا اس کا مطلب ہے کہ کوہنی سے آگے نکل کر کے پہنچا دھونا شروع کر دیا یہ ہے پیارے رسول کے انہوں نے یہ کہا ہاکذا دیکھیے مسلم شریف کی روایت ہے ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ہم نے پیارے رسول کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقہ کی کتابوں میں جو یہ بال کی کھال نکالی جا رہی ہے کہ عربی کے معنی میں ایسا ہے کہ الی المرافق اللہ نے کہا ہے کہ الی مرافق تک دھوئیں گے کوئی کہے گا کہ ہم مکہ سے جدہ تک گئے تو جدہ کے کنارے تک گئے یا جدہ میں داخل ہو گئے یا جدہ سے آگے ہو کر کے ایک دم فلاد کر کے آگے گئے سب معنی اس میں ہوتا ہے اس وجہ سے اگر کوئی شخص مرافق کو نہیں دھوئے یعنی کہنیوں کو نہ دھوئے تو صحیح ہے بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں بہت سی جگہوں پر غایت اور مغیا یعنی اس لفظ سے کہا ہے کہ یہاں سے یہاں تک جب کہا جائے تو یہاں تک مطلب اس کے شروع میں پہنچے اس کے آخر تک نہیں پہنچے جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم اتم الصیام الی اللیل پھر روزے کو رات تک پورا کرو اس یعنی مطلب یہ کہ رات میں بھی روزہ رکھو نہیں یعنی رات جیسے آئی تمہارا روزہ کھل گیا ختم ہو گیا تو یہ جو کہتے ہیں یہ سب تدقیق یا یہ باریکیاں یہاں لانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مل گئی ہمیں وہیں سر جھکا دینا ہے اور یہ کہنا کہ نہیں ایسا بھی جائز ہے کیونکہ عربی زبان میں ایسا بھی استعمال ہوتا ہے اور اس معنی کا استعمال یہ ہوتا ہے ہم نے یہ باریکیاں پڑھی ہیں ہمیں وہ الفاظ بلکہ صفا کے دائیں طرف ہے بائیں طرف ہے یہ بھی یاد ہے فقہ کی کتابوں میں ہم نے یہ چیز پڑھی ہے اختلافات علماء کے حضوری شریف میں ہم نے پڑھی ہے اس کے بعد شرع وقایہ میں پڑھی یہ چیز میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ چیز آ گئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہ مسئلہ وہاں ختم ہو جانا چاہیے کہ نہیں وضو کے مسئلے میں یہی چیز لازم ہوئی سنت کا رہا کذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ پیارے رسول کا یہی وضو تھا ہمیں وضو وہی کرنا ہے جو پیارے رسول نے کہا ہے کیا ہے اسی طرح جس طرح پیارے رسول نے نماز پڑھی ہے صلوا کما رأیتم انی اصلی آپ نے حج فرمایا تو آپ نے کہا کہ خذوا عنی مناسککم اپنے حج کے طریقے ہم سے لے لو تو ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں تنبیہاً اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے بھائی ہو سکتا ہے اس مراحل سے گزر کر کے اور یہ باتیں سنے ہوں کہ نہیں ایسا بھی جائز ہے ویسا بھی جائز ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں پیارے رسول کی بات آ جائے وہی ایک بات ہونی چاہیے تیسری چوتھی بات کا جواز یا اس کو ہیر پھیر کر کے کہا جانی یہ بھی صحیح ہے یہ غلط ہو جائے گا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ جس نے اللہ کا نام وضو کرتے ہوئے نہیں لیا لمن لم يذكر اسم اللہ اس کا وضو صحیح نہیں اس کا وضو کامل نہیں ہے اس کا وضو صحیح نہیں عام طور پر علماء نے یہ کہا ہے کہ نہیں اس کا وضو صحیح نہیں یعنی یہ کہ اس نے ایک واجب چیز کو چھوڑا یا ایک شرط کو چھوڑا کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں وضو پھر سے لوٹانا ہوگا بعض لوگوں نے کہا نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں بسم اللہ کہنا فرض ہے اگر اس نے بھول کر کے وضو کر لیا تو امام شافعی کہتے ہیں وضو صحیح ہے لیکن اور نماز پڑھنے سے پہلے اگر اس کو یاد آ گیا پانی اس کو مل رہا ہے تو آ کر کے وضو کرے پھر جا کر کے نماز پڑھے. لیکن اگر نماز پڑھ لی اس وضو سے بھول کر کے اس نے اللہ کا نام نہیں لیا بسم اللہ نہیں کیا تو نماز وضو بھی صحیح مانا جائے گا اور نماز بھی صحیح مانی جائے گی. بعض لوگوں نے کہا نہیں بہرحال ہر حالت میں اگر نماز بھی پڑھ لیا تو اس کو نماز لوٹانی واجب ہے. بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو تاکید رکھنی چاہیے, ہر چیز کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے. وضو خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کئی صحابہ سے مروی ہے, اس وجہ سے جس روایت کو ایک تاکیدی روایت سمجھنی چاہیے اور تاکیدی مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ وضو کرتے وقت بسم اللہ پھر رحمان الرحیم یا بسم اللہ کم از کم کہہ لیں.
شیخ صاحب ایک آدمی غسل کرتا ہوئے وضو کر لیتا وہاں کیسے وہ کرے گا؟
کیسے
اگر غسل خانے میں غسل بھی کر رہا ہے ساتھ میں وضو کرے گا؟
اس کا آپ کا ذکر کر سکتے ہیں کہ آدمی ایسا بہت جگہوں پر ہوتا ہے کہ اسی میں بیسن وضو کا بھی ہوتا ہے اور اسی ایک ہی جگہ پر پیشاب پیخانے کی جگہ بھی ہوتی ہے, تو گویا پیشاب پیخانے کی جگہ پر اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے. حقیقت ہے کہ اس مسئلے کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ پیشاب پیخانے پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرنا یہ غلط ہے, لیکن اگر دوسرے کونے پر ہے آدمی اس جگہ پر اور خاص طور پہ وضو یا غسل کر رہا ہے تو وہاں اس کی وجہ سے بسم اللہ چھوڑنا صحیح نہیں ہے, بسم اللہ کر سکتا ہے. یعنی یہ چیز کہ آپ حمام میں ہیں اور ایسی جگہ پر